بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. علامات قیامت کے سلسلے میں ہم بالکل اخیر پہ تھے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ بھی الحمدللہ جو احادیث اور قرآن میں جتنا تذکرہ ملتا ہے اس کا خلاصہ سامنے آ گیا تھا. پھر دجال کا بھی ذکر آیا، یاجوج ماجوج کا ذکر آیا. اب بالکل اخیر کی چند علامات ہیں، ان کا آج تذکرہ کر کے اس سلسلے کو ہم اخیر پہ پہنچا دیتے ہیں انشاءاللہ. اخیر میں، بالکل اخیری دور جب آئے گا، تو اس سلسلے میں روایات میں جو ذکر ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک 10 اہم اور بڑی بڑی علامتیں وجود میں نہیں آ جائیں گی، قیامت قائم نہیں ہوگی. صحابہ فرماتے ہیں، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری مسلم شریف کی روایت ہے، اور بخاری میں بھی قریب قریب کے الفاظ ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، آپس میں ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آپس میں جو قیامت کا ذکر کر رہے ہو، فرمایا کہ دیکھو، انہا لن تقوم، قیامت ہرگز قائم نہیں ہوگی، حتی ترو قبلہا 10 آیات، جب تک 10 نشانیاں، یعنی 10 بڑی بڑی نشانیاں. پہلے ہم نے بہت سی نشانیاں پڑھ لیں جو علامات صغرا کہلاتی ہیں، اور اس کا پہلے تذکرہ آ چکا تھا، لیکن یہ اہم اور بڑی نشانیاں جو وجود میں آنے والی ہوں گی اخیر میں، جب تک یہ 10 باتیں وجود میں نہیں آئیں گی، قیامت قائم نہیں ہوگی. وہ کون سی؟ ان میں ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا، دھواں، دخان. آج انشاءاللہ اس کا بھی تذکرہ کر لیں گے. والدجال، دوسری چیز دجال، اس کا تذکرہ آ چکا ہے. والدابہ، ایک جانور، کوئی مخلوق، جانور کی طرح کی کوئی مخلوق ظاہر ہوگی، اس کا بھی انشاءاللہ آج تذکرہ ہم کریں گے. وطلوع الشمس من مغربها، سورج جس طرح ایسٹ مشرق کی جانب سے نکلتا ہے، اس کے بجائے طلوع الشمس من مغربها، سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا. وہ نزول عیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول، اس کا بھی پہلے تذکرہ آ چکا. ویأجوج ومأجوج، اس کا بھی پہلے تذکرہ آ چکا ہے. اور وثلاثۃ خسوف، اور 3 علامتیں جو بیان فرمائی وہ خسوف کے سلسلے میں، کہ زمین میں کچھ لوگ دھسا دیے جائیں گے، کچھ علاقے ہوں گے جو زمین میں دھسا دیے جائیں گے، وہ 3 جگہوں پر ایسا ہوگا، تو یہ 3 علامتیں اس کو قرار دیا گیا. 10 میں 3 خسوف ہو گئے، خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزیرۃ العرب. ایک خسف کا واقعہ پیش آئے گا، زمین میں دھنسنے کا واقعہ پیش آئے گا مشرق ایسٹ کی طرف، ایک خسف کا واقعہ یعنی زمین میں دھنسنے کا واقعہ پیش آئے گا مغرب کی جانب ویسٹ کی طرف، اور ایک خسف کا واقعہ پیش آئے گا جزیرۃ العرب میں. تو گویا جزیرۃ العرب کی تو تعین فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہاں پر ہوگا، اس کے علاوہ مشرق اور مغرب میں کون سا علاقہ، اس کی تعین نہیں فرمائی. وآخر ذالک، اور ان تمام کے اخیر میں، نار تخرج من الیمن، یمن کی جانب سے آگ ظاہر ہوگی، تطرد الناس الی محشرہم، جو لوگوں کو میدان حشر کی طرف لے جائے گی. میدان حشر سے مراد وہ جگہ، جس جگہ کو اللہ نے منتخب فرمایا کہ وہاں اس جگہ کو پھیلایا جائے گا، وہاں کی زمین کو وسیع کر دیا جائے گا، اور وہاں میدان حشر قائم ہوگا، وہ ملک شام کی زمین ہے. تو گویا اس سے مراد، محشر سے مراد ملک شام ہے، کہ ملک شام کے علاقہ آگ ایسی ہوگی، جو اس کا بھی انشاءاللہ آج تذکرہ ہم کر لیں گے. تو یہ جو باتیں، ان 10 میں سے جو باتیں رہ گئی ہیں، آج انشاءاللہ ہم ان باتوں کا تذکرہ کریں گے. سب سے پہلی چیز آج جس کا تذکرہ کرنا ہے وہ ہے خسف، زمین میں دھنسنے کے واقعات. اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس طرح کی اور بہت سی روایتیں ہیں، کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب زمین میں دھسنے کے واقعات وجود میں آئیں گے، اور اس روایت میں صراحت فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تین خصف ہوں گے، اور ان میں ایک کے بارے میں فرمایا ایس کی طرف مشرق کی جانب، دوسرا مغرب کی جانب، اور تیسرا جزیرت العرب میں۔ ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے، تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے انس، لوگ مختلف علاقوں اور شہروں میں جا کر رہیں گے، بسیں گے، ایک شہر کا نام ہوگا بصرہ یا بصیرہ، حدیث میں یہ لفظ آتا ہے، بصرہ یا بصیرہ ایک شہر کا نام ہوگا، تم جب وہاں جاؤ تو وہاں کے جو آباد علاقے ہیں، جیسے آباد علاقوں سے مراد بازار ہے، وہاں کے کھیت کے علاقے، اور وہاں پہ وہ علاقے جہاں پر سمندری جہاز رکتے ہوں، اس طرح کے علاقے جو یعنی سمندر کے کنارے والے علاقے، فرمایا کہ ان علاقوں میں نہ رہنا، جہاں پر آباد علاقے نہ ہوں ان علاقوں سے گزر جاؤ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے آباد جو علاقے ہیں جہاں بازاریں اور شور و شغب وغیرہ ہوتا ہو، ان علاقوں سے دور رہنا، اس لیے کہ وہاں پر زمین میں دھسنے کے واقعات پیش آئیں گے، وہاں پر کچھ لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، کچھ لوگوں پر پتھروں کی بارش ہوگی، اور زلزلے آئیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں تعین فرما دی کہ کہاں یہ واقعہ پیش آئے گا۔ بہرحال حاصل یہ کہ یہ خصف کے واقعات تین بڑے بڑے خصف ہیں، تو ویسے تو ہوتا رہا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ کسی علاقے میں کہیں پر کوئی حصہ تھا جو زمین میں دھس گیا، کسی علاقے میں کچھ ہوا، اس طرح کے واقعات چھوٹے، یعنی اتنا کہ اس کی بہت زیادہ خبر عام نہیں پھیلی، اس طرح کے واقعات تو ہوتے رہے ہیں کہیں کہیں دنیا کے مختلف علاقوں میں، لیکن یہ بڑے بڑے واقعات ہیں جو اب تک وجود میں نہیں آئے، بظاہر ایسا ہے کہ اب تک بظاہر جو وجود میں آئے ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا، آئندہ زمانے میں یہ واقعات وجود میں آنے والے ہیں۔ خصف یعنی زمین کے دنیا کے تین بڑے بڑے حصوں میں خصف کے واقعات پیش آئیں گے، اور ایسے ہوں گے جس کی یعنی بظاہر ایسا ہے کہ اس کی خبر عام پھیلے گی اور لوگوں میں اس کی شہرت ہوگی۔ دوسری بات جس کا تذکرہ ہم نے پڑھا اس روایت میں، جو ہم نے پہلے جو تذکرے نہیں پڑھے ان میں سے اب دس، یہ جو دس علامتیں اس حدیث میں مسلم شریف کی بیان کی گئیں، جو میں نے شروع میں حدیث بیان کی، ان میں سے خصف کے تین واقعات، اس کا خلاصہ میں نے بتا دیا، تین تو وہ ہو گئیں۔ ایک اور بات، جو پہلی بات ہم نے حدیث میں پڑھی وہ دھواں ہے، دخان۔ یہ دھواں کیا چیز ہے؟ قرآن کریم کی ایک سورت بھی ہے، بہت سے واقف ہوں گے، سورہ دخان، جمعہ کی رات میں اس کے پڑھنے کے متعلق حدیثوں میں ذکر بھی ملتا ہے اور فضیلت بھی بیان کی جاتی ہے، اگرچہ حدیثیں اس بارے میں ضعیف ہیں، لیکن ضعیف روایتیں بھی ایسی ہیں کہ فضائل میں اس پر عمل کر لینا چاہیے، کیونکہ فضیلت کی بات ہے، یقین کے ساتھ تو اس کو نہیں مانا جائے گا، لیکن فضیلت کے سلسلے میں اگر ضعیف روایت ہو تب بھی اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ تو سورہ دخان، میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر میں ہوں وہاں پر تو اب جمعہ کی رات شروع ہو چکی ہے، تو یہاں کے علاقے کے لیے تو سورہ دخان پڑھنے کی فضیلت کا وقت آ چکا ہے، لیکن جو زیادہ تر سامعین ہیں ان کے لیے ابھی جمعرات ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہی مغرب کا وقت ہو جائے تو مغرب کے بعد سے لے کر کسی بھی وقت رات میں، جس طرح سورہ ملک پڑھنا یہ ایک مسنون عمل ہے، تو جمعہ کی رات میں سورہ دخان بھی پڑھ لینی چاہیے، اور اس کے علاوہ الف لام میم سجدہ ہے اور سورہ واقعہ ہے، اگر کوئی وہ بھی پڑھ لے تو بہت ہی اچھا ہے۔ بہرحال سورہ دخان جس میں دھواں کا ذکر ہے، وہاں پر تفاسیر اگر کسی نے کوئی تفسیر سورہ دخان کی پڑھی ہو، چونکہ سورت کا نام ہی دخان ہے، بس میں اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ سورہ دخان میں بھی دھوئیں کا ذکر ملتا ہے۔ سورہ دخان میں بھی دھوئیں کا ذکر ملتا ہے، اور اس کا نام ہی سورہ دخان ہے، دخان کے معنی دھواں۔ تو اب وہاں پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی کچھ اختلاف رہا ہے کہ سورہ دخان میں جس دھوئیں کا ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دھواں جو نظر آیا تھا اہل مکہ کو، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّ لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ، تو یہ سورہ دخان میں جو دھوئیں کا ذکر ہے، بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کی رائے یہی ہے کہ یہ وہی دھواں ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں تذکرہ فرمایا، اور وہ ہو چکا، واقعہ وجود میں آ چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دور میں ہو چکا ہے. اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا اس لیے کہ وہ واقعہ طویل ہو جائے گا. بہرحال سورہ دخان کی تفسیر میں اس کا تذکرہ مفسرین نے کیا ہے، اور واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آ چکا ہے. لیکن بس خلاصہ سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جس دھوئیں کا ذکر کیا ہے اور قرآن کریم میں جس کا ذکر ہے، یہ وہ ہے جو پہلے پیش آ چکا ہے یا آئندہ وجود میں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا یہ تھا کہ چونکہ اہل مکہ کی طرف سے مختلف قسم کی مسلمانوں کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور مشکلات پیش آ رہی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بدعا فرمائی کہ اللہ، جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تو نے قحط نازل کی تھی 7 سال، اس طرح ان پر بھی قحط نازل فرما. اتنی قحط کہ زمین میں پیداوار ختم ہو گئی، جانور مرنا شروع ہو گئے، یہاں تک حالت ہو گئی تھی کہ لوگوں نے مردار کھانے شروع کر دیے تھے اب اتنی بھوک کی شدت اور بارش رک گئی تھی، جب آسمان کی طرف نظر کی جاتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے دھوئیں کی طرح محسوس ہوتا تھا، اور خشکی کی وجہ سے دھوئیں جیسے حالات نظر آتے تھے، آثار نظر آتے تھے. اب بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کی اور اسی بنیاد پر بہت سے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں، جو ظاہر ہے ایک بہت اونچا مقام رکھتے ہیں، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بہت سے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ دھواں جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ ہے جو پہلے آ چکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، احادیث میں جس دھوئیں کا ذکر ہے وہ وہی جو پہلے پیش آ چکا ہے. لیکن جیسے میں نے بتایا کہ اس وقت ایسا نہیں تھا کہ خاص دھواں تھا جو آسمان میں موجود ہو، بلکہ بھوک کی شدت اور خشکی کی وجہ سے دھوئیں کی طرح معلوم ہوتا تھا، اور قرآن کریم نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں، فَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، انتظار کیجئے جب تک صاف صاف نظر آنے والا دھواں، اور ایسا دھواں يَخْشَ النَّاس، جو لوگوں کو ہر طرف سے گھیر لے گا، ڈھانپ لے گا. تو ایسا کوئی دھواں نہیں تھا، اس وجہ سے دوسری رائے زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے، جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رائے ہے، اور دوسرے صحابہ بھی، اور بھی صحابہ ہیں جن کی یہ رائے ہے، اور بہت سے مفسرین نے جیسے حافظ ابن علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ مفسرین نے دوسری رائے اختیار فرمائی ہے کہ یہ دخان جس کا سورہ دخان میں تذکرہ ہے، یہ وہ دخان نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تھا، بلکہ وہ ہے جو قرب قیامت وجود میں آئے گا، قیامت کے قریب وجود میں آئے گا. بہرحال حاصل یہ ہے کہ ایک دخان تو وہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وجود میں آ چکا ہے، ایک دخان وہ ہے جو بعد میں وجود میں آئے گا، اور احادیث میں جس دخان کا ذکر ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دخان بھی ایک دھواں، جو آسمان میں نظر آنے والا کھلا دھواں ہوگا، جب تک وہ نظر نہ آئے تب تک قیامت قائم نہ ہوگی، اس سے مراد وہ اخیر میں ہوگا. اب تک یہ علامت وجود میں نہیں آئی، آئندہ کسی زمانے میں یہ علامت وجود میں آئے گی، یہی راجح قول ہے. یعنی گویا ہم انکار نہیں کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دھواں پیش آیا تھا، وہ آیا تھا، واقعتاً ہوا تھا، اور دھوئیں کی طرح محسوس ہوتا تھا، لیکن وہ بھی تھا اور آئندہ بھی ہونے والا ہے، دونوں دخان اپنی جگہ درست ہیں. اب اس کے علاوہ مزید پھر اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں، بس اتنا خلاصہ سامنے آ گیا کہ دھواں، دخان، یہ ایک علامت قیامت میں ہے، ایک ایسی علامت ہے جو اب تک وجود میں نہیں آئی، آئندہ وجود میں آنے والی ہے. اس قسم کی ایک علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وجود میں آ چکی ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں، خروج دابہ، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب قیامت کا وقت بالکل قریب آ جائے گا، اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ، تو ہم لوگوں کے لیے ظاہر کریں گے زمین سے ایک جانور، نکالیں گے، اخرجہ کا لفظ جس کے معنی نکالنا، یعنی کوئی عام جانور ایسا نہیں ہے جو پیدا ہو، بلکہ زمین سے نکالیں گے، اچانک سے ظاہر ہوگا ایک جانور، تکلمہم، لوگوں سے بات کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ لوگوں کو کہے گا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اب یہاں پر بھی تفسیروں میں مختلف باتیں ہیں، ہم اس کی تفصیلات میں نہیں جاتے، راجح قول کے مطابق جو یہاں پر مفسرین کی رائے ہے اس کو ہم اس کے مطابق ہم اس کا مفہوم ذہن میں رکھ لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ دابہ واقعتاً ایک جانور ہی ہوگا، کوئی انسان نہیں ہوگا، جانور ہوگا، اور قرآن نے کہہ دیا تکلمہم، لوگوں سے بات کرے گا، اور اچانک سے اس کا ظہور ہوگا جس کو قرآن نے فرمایا اخرجنا لہم، ہم زمین سے گویا اس کو نکالیں گے۔ اب کہاں نکلے گا؟ بعضوں نے فرمایا کہ صفا پہاڑ کے پاس سے نکلے گا، لیکن اس کی کوئی تعین کرنا مشکل ہے، صحیح حدیثوں میں کوئی ذکر نہیں ملتا کہ کہاں اس کا ظہور، کہاں سے یہ نکلے گا۔ بہرحال زمین کے کسی علاقے سے جانور کا ظہور ہوگا، اور اتنا تو قرآن نے کہہ دیا کہ وہ لوگوں سے یہ کہے گا ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فرمان لوگوں کو پہنچائے گا کہ دیکھو لوگ ہماری آیتوں پر، ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اب بعض مفسرین، اب ظاہر ہے اس میں تفصیلات میں ہم یقیناً کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ظاہر ہے خود قرآن کریم کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ کوئی عجیب ہی قسم کا جانور ہوگا، کس طرح کا ہوگا، کیا شکل و صورت ہوگی، اور اس کی کیا تعین اور تفصیل اور اس کی صفات، اس بارے میں ہم زیادہ تعین میں نہیں جا سکتے۔ اتنا ہے کہ عجیب الخلقت ہوگا، خلقت عجیب سی ہوگی، بات کرے گا، بات میں صرف اتنی ہی بات ہوگی کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اتنی ہی بات ہوگی، یا عام، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ عام بات کرے گا، جیسے انسان بات کرتا ہے وہ فصیح عربی زبان میں بات کرے گا لوگوں سے، اور اس کا ایک کام ہوگا جیسے احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ اس کا کام ہوگا کہ وہ ہر شخص پر مہر لگائے گا، داغ لگائے گا، ہر شخص پر داغ لگائے گا، اور اس داغ کے ذریعے اور نشان کے ذریعے سے مسلمان اور کافر میں فرق بالکل ظاہر ہو جائے گا۔ اس سے پہلے جو مسلمان ہو چکا وہ مسلمان، اس کے بعد اب کسی کا کلمہ مقبول نہیں ہوگا۔ ایک بات بس ذہن میں رہے، کہ ویسے ایک ضمنی بات ہے لیکن ذہن میں رہے، کہ بعض ایسے واقعات پیش آتے ہیں، حالات پیش آتے ہیں کہ انسان گناہوں سے اگر توبہ کر لے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن کفر سے ایمان میں داخل ہو تو وہ قبول نہیں ہوتا۔ دو طرح کی توبہ ہوتی ہیں، یہ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی، ہمارے بعض علماء نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ ایک ہوتا ہے توبہ کفر سے ایمان کی جانب آنے کی توبہ، ایک ہوتی ہے توبہ گناہوں، ایمان کی حالت ہی میں انسان گناہوں سے توبہ کرے۔ تو گناہوں سے توبہ کے سلسلے میں صحیح حدیثوں میں آتا ہے جب تک روح نکلنی نہیں شروع ہو جاتی اس وقت تک انسان توبہ کر سکتا ہے، یا پھر قرب قیامت، جو اخیر میں تو ظاہر قیامت قائم ہی ہوگی ان لوگوں پر جو مسلمان نہیں ہوں گے، طلوع الشمس من مغربها، سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا، یا جو بھی اخیری حالات پیش آئیں گے، وہ تو ظاہر ہے اس وقت مسلمان ہوں گے ہی نہیں۔ تو اس وقت جو آتا ہے کہ توبہ قبول نہیں ہوگی، اس سے مراد وہ توبہ ہے جو کفر سے ایمان میں داخل کرنے والی توبہ ہے۔ جیسے فرعون کا واقعہ، یہاں پر بھی لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ فرعون جب ڈوبنے لگا تھا تو اس وقت اس نے جب مایوس ہو گیا کہ اب تو زندگی کی کوئی امید نہیں، اب بچنے کی کوئی امید نہیں، تو اس وقت اس نے توبہ کر لی تھی، تو اس سے کیا کہا گیا، آل آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس کی توبہ قبول نہیں کی گئی۔ وہ کون سی توبہ تھی؟ وہ کفر سے ایمان میں داخل ہونے کی توبہ تھی۔ اس کے لیے انسان، اس کے لیے وہ اخیری جو وقت، مایوسی کا جو وقت ہوتا ہے، اخیری وقت ہوتا ہے، اس وقت وہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ لیکن گناہوں سے توبہ کرنے کا، انسان جب تک روح نکلنی نہ شروع ہو جائے تب تک انسان اگر توبہ کر لے تو توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے، دو قسم کی توبہ ہیں، ایک قبول ہوتی ہے مایوسی کی حالت میں بھی، ایک قبول نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ دابت الارض کا جب خروج ہوگا اور جب یہ مہر لگا دے گا، تو مہر لگانے کے بعد اب یا تو توفیق ہی نہیں ہوگی توبہ کرنے کی، یا اگر کوئی توبہ کرے تو توبہ قبول ہی نہیں ہوگی۔ بہرحال اس کے بعد پھر جو مؤمن ہے وہ مؤمن، جو کافر ہے وہ کافر۔ اب جب یہ واقعہ پیش آ جائے گا، کافر کافر، مؤمن مؤمن، دونوں میں فرق ظاہر ہو گیا، اس کے کچھ وقت کے بعد پھر مؤمنین کو اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو اللہ تعالیٰ قبض فرما لیں گے اور صرف کفار ہی باقی رہ جائیں گے، غیر مسلم ہی باقی رہ جائیں گے، اور اخیری حالات جو ہیں وہ انہی کے ساتھ پیش آئیں گے۔ جیسے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح روایت ہے کہ ان اللہ یبعث ریحا من الیمن، یمن کی جانب سے ایک ہوا چلے گی جو بہت نرمی سے چلنے والی، جیسے بہت نرم اور باریک، جیسے جس کو تشبیہ دی حدیث میں ریشم کے ساتھ، جیسے ریشم انسان کو لگتا ہے کتنا راحت، یعنی بہت باریک ہلکا سا محسوس ہوتا ہے، نرم نرم، اس طرح بہرحال ریشم کی طرح ایک ہوا چلے گی، ریشم سے زیادہ نرم ہوگی، اور ہر جس کے دل میں بھی ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اس کی روح قبض کر لے گی، اور اخیر کے اس کے بعد کے جو حالات ہیں وہ سب غیر مسلموں کے ساتھ پیش آئیں گے۔ یہ ہو گیا۔ بہرحال دابہ کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات ہمیں صحیح حدیثوں میں نہیں ملتی، مفسرین نے بہت سی باتیں لکھی ہیں لیکن ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، جتنا ہے اتنا ہم مان لیں کہ ہاں کوئی عجیب خلقت کا جانور کا ظہور ہوگا اور وہ پھر لوگوں پر داغ لگا دے گا، کفر اور اسلام اس کے بعد ظاہر ہوگا، اب کوئی اس کفر سے اسلام میں داخل ہونا چاہے تو اس کے بعد اس کا اسلام قبول نہیں ہوگا، یا پھر من جانب اللہ توفیقی نہیں ہوگی کہ وہ توبہ کرے اور کفر سے اسلام میں آئے۔ پھر یہ بھی ہو گیا۔ ایک اور بڑی علامت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں بھی اس طرف اشارہ ملتا ہے، سورج کے مغرب کی جانب سے طلوع ہونے کا تذکرہ قرآن کریم میں صراحتاً نہیں لیکن صحیح حدیثوں میں اس کا تذکرہ بار بار ملتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہو جائے گا، اسی طرح دابۃ الارض کا جب ظہور ہو جائے گا، اس کے بعد کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ علامت بھی بالکل اخیر میں پیش آنے والی ہے۔ ایک حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالکل جب قیامت قائم ہونے کا وقت آئے گا تو فرمایا کہ ان اول الآیات خروجا طلوع الشمس من مغربها، اخیر میں قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اخیر میں جو اول نشانیاں ظہور میں آئیں گی اور وجود میں آئیں گی وہ ہوگا طلوع الشمس من مغربها اور خروج الدابہ، دو بڑی بڑی نشانیاں، یہ بالکل اخیر میں قیامت ابھی گویا کہ بس قیامت شروع ہونے والی ہے، تو قیامت کے شروع ہونے سے بالکل پہلے اخیر میں جو بڑی نشانیاں پیش آئیں گی وہ ہے خروج الدابہ، ایک ہے طلوع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا، اور دوسرا خروج الدابہ جس کا ہم نے پیچھے تذکرہ پڑھا، عجیب خلقت کے جانور کا ظاہر ہونا۔ یہ کب ہوگا؟ دحن، بالکل صبح چاش کے وقت، فجر کے بعد اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، وہاں سے لے کر زوال تک کے وقت کو دحا کہا جاتا ہے۔ تو دوحا کا وقت کہا جاتا ہے، تو بہرحال اس وقت میں دابہ کا ظہور ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں میں سے ایک پہلے ایک بعد میں، یعنی یا دابہ پہلے یا طلوع الشمس میں مغرب یہاں پہلے، فرمایا کہ دونوں میں سے جو بھی پہلے ہوگا دوسرا فوراً اس کے بعد ہونے والا ہے، یعنی زیادہ فصل نہیں ہوگا دونوں میں۔ اور باقی روایات میں اس کی تفصیل ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو بادرو بالاعمال ستن، چھ چیزوں کے وجود میں آنے سے پہلے پہلے جلدی اعمال کر لو۔ نمبر ایک، طلوع الشمس من مغربها، سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا، اب الدخان دھواں ظاہر ہوگا، اب الدجال یا دجال کا ظہور ہوگا، اب الدابہ یا عجیب خلقت کے جانور کا ظہور ہوگا، یا او خاصتہ امرکم، یا خاص تمہارے ساتھ موت کا واقعہ حادثہ کوئی پیش آ جائے، او امر عامتکم، یا عام قیامت قائم ہو جائے۔ ان چیزوں کے وجود میں آنے سے پہلے پہلے اعمال کر لو، اسے کہ بعد میں پھر ظاہر ہے عمل کا موقع ختم ہو جائے گا۔ اب ایک اور چیز، میرا خیال ہے یہ اخیری ہی ہے 10 چیزوں میں سے جس کا تذکرہ ہمیں کرنا ہے، باقی 10 باتوں کا ذکر تو آ چکا، وہ ہے آگ کا تذکرہ، جس کا ہم نے حدیث میں ذکر ترجمے میں نے بتا دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخیر میں جو علامت ظاہر ہوگی، یعنی بالکل اخیر کی طرف جو نشانی ظاہر ہوگی، وہ آگ ہے جو لوگوں کو ملک شام، محشر کی جانب یعنی ملک شام کی طرف لے جائے گی۔ اس کے کیا معنی کہ ملک شام کی طرف لے جائے گی؟ یعنی اس آگ کا مقصد جلانا نہیں ہوگا، آگ کا مقصد جلانا نہیں ہوگا، بلکہ آگ کا ظہور ہوگا، لوگ آگ سے گھبرا کر ذرا آگے چلنا، سفر کرنا اپنے گھروں کو چھوڑ کر آگے چلنا شروع کر دیں گے، لیکن سفر مستقل تو جاری نہیں رہتا، تو پیر کو آرام کے لیے ٹھہریں گے تو آگ بھی رک جائے گی، آگ کا مقصد جلانا نہیں ہے، پھر چلنا شروع کریں گے، ان کے چلنے کا وقت ہوگا، پھر آگ ساتھ چلنا شروع ہو جائے گی، جب رات کو وہ آرام کے لیے ٹھہریں گے پھر آگ بھی ٹھہر جائے گی۔ یہ حدیث میں اس کی وضاحت ملتی ہے کہ آگ بھی ٹھہرتی رہے گی اور چلتی رہے گی، لوگوں کے مسافت طے کرنے کے ساتھ ساتھ مقصد یہ ہوگا کہ لوگ دنیا کے مختلف علاقوں سے اپنے اپنے علاقے چھوڑ کر ملک شام میں چلے جائیں۔ بہرحال لوگ آہستہ آہستہ جتنے بھی دنیا بھر میں لوگ بچے ہوں گے وہ ملک شام کی طرف جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، آگ گویا ان کو ہٹا رہی ہے یہ اور ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے کہ اچھا اب یہ علاقہ رہنے کے لیے نہیں ہے، ملک شام میں چلے جاؤ، اور ملک شام پہنچ جائیں گے، بس یہی مقصد ہوگا آگ کا کہ وہاں پہنچا دیں۔ احادیث میں اس کی صراحت ملتی ہے، یہ میں نے خلاصہ بتایا احادیث کا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا ستخرج نار قبل یوم القیامۃ من بحر حضر موت او من حضر موت، یمن کی جانب سے ایک آگ کا ظہور ہوگا اور تحشر الناس لوگوں کو جمع کرے گی، تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں، اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالشام، اس وقت ملک شام کے علاقے میرے علاقے میں چلے جانا، وہاں پر تمہارے لیے عافیت ہوگی۔ بہرحال یہ چونکہ بعض اہم نشانیاں تھیں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے شروع میں بتائی تھی، پھر دوبارہ اس کو میں ایک مرتبہ اس کا مختصرا تذکرہ کر دیتا ہوں تاکہ سب کے سامنے یہ بات آ جائے کہ ہم نے آج جو حدیث آرے اور جو علامتیں پڑھی ہیں وہ 10 جو باتیں ہیں وہ سب پوری ہو چکی۔ شروع میں نے حدیث پڑھی تھی انھا لن تقوم، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی ترو قبلہ 10 آیات، جب تک 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ ذکر الدخان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوئیں کا تذکرہ کیا۔ آج میں نے بہت اختصار کے ساتھ ان باتوں کو ذکر کیا اس لیے کہ بالکل اخیر میں پیش آنے والی باتیں ہیں، بس یہ کہ خلاصہ کم از کم ہم سب کے ذہن میں اس کے سلسلے میں ہونا چاہیے۔ ذکر الدخان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دخان کا ذکر فرمایا، والدجال، دجال کا ذکر فرمایا، دابہ کا ذکر فرمایا، وہی دابہ عجیب الخلقت جو جانور ہوگا، اور وہ طلوع الشمس من مغربها، سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا، اس کا تذکرہ فرمایا، ونزول عیسی ابن مریم، ویأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف، اور تین خسوف ہوں گے زمین میں دھسنے کے واقعات، خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزیرۃ العرب، وآخر ذالک، اور ان تمام کے اخیر میں، نار تخرج من الیمن، یمن کی جانب سے ایک آگ کا ظہور ہوگا، تطرد الناس الی محشرہم، جو لوگوں کو ملک شام، محشر یعنی ملک شام کی طرف لے جائے گی۔ یہ گویا کہ 10 جو اہم باتیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان واقعات کے پیش آنے کے بعد ہی قیامت قائم ہوگی، یہ اس حدیث کا خلاصہ آج ہم نے پڑھ لیا۔ اب بہرحال ہم اس عنوان کو اب اخیر پہ پہنچاتے ہیں، اب یعنی اس کو روکتے ہیں کہ علامت قیامت کا سلسلہ جو ضروری تھا وہ انشاءاللہ ہم نے پورا کر لیا، اگرچہ بہت سی باتیں اس کے ضمن میں اور اس کے علاوہ اور بہت سی علامات کا تذکرہ بھی کتب احادیث میں بھی ملتا ہے اور اس کے علاوہ اور تفصیلات ملتی ہیں، بہت سے فتنوں وغیرہ کا ذکر ملتا ہے، لیکن مقصد جو تھا کہ ہمارے ذہن میں یہ بنیادی باتیں رہیں وہ انشاءاللہ حاصل ہو چکا ہے۔ آئندہ کے لیے ہم دیکھیں گے کہ کس عنوان پہ بات کرنی ہے۔ یہاں پر ابھی چونکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت پیدا فرما دی کہ مکہ مکرمہ میں ہوں میں انشاءاللہ، الحمدللہ، تو یہاں پر رہتے ہوئے یہاں کے اوقات کی بھی ترتیب ذرا مختلف ہے۔ بہرحال ہم انشاءاللہ ہمارا جو درود شریف اور دعا کا وقت ہے وہ تو انشاءاللہ رہے گا، میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ ہم اب 9:30 بجے کریں گے، آپ لوگوں کے اوقات کے لحاظ سے 9:30 بجے کا وقت ہوگا، تو انشاءاللہ اس وقت کا بھی درود شریف اور دعا کا جو وقت ہے وہ انشاءاللہ اسی وقت پہ رکھیں گے، اور منگل کی جو تفسیر کا وقت ہے وہ بھی انشاءاللہ رکھیں گے۔ یہ ہفتے میں دو جو پروگرام ہیں ہمارے جو ترتیب ہے وہ تو باقی رہے گی، اور یہ جمعرات کو یہ جو ہمارا اس وقت کا جو ترتیب ہے اس کو ہم فی الحال موقوف رکھتے ہیں جب تک میری وہاں حاضری نہ ہو جائے، اس وقت تک کے لیے بظاہر اگر شروع کرنا ہوگا تو پھر میں بتا دوں گا انشاءاللہ، لیکن ابھی فی الحال ہفتے میں یہ دو ترتیب ہم رکھتے ہیں۔ ایک ہمارے منگل کی تفسیر کا وقت وہ وہی رہے گا انشاءاللہ وہاں کے 2:30 سے 3:30 کے درمیان، اور دوسرا ہمارا جمعرات جمعہ کے رات میں جو درود شریف اور دعا کا وقت ہے، بس اتنا ہے کہ وقت کو ہم نے تھوڑا سا بدل لیا تھا کہ وہ 9:30 بجے کا وقت کر لیا تھا، اس لیے کہ یہاں پھر آدھی رات میں وہ وقت آتا ہے تو 9:30 بجے کا وقت ہمارے لحاظ سے تقریباً 4:30 بجے کا وقت ہوگا فجر سے پہلے کا، وہ انشاءاللہ مناسب رہے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اب کچھ سوالات ہیں، میں ان کو دیکھ لیتا ہوں۔